बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں، جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہفتہ ہے، مہر کی 23 اکتوبر کی 15 اور ربیع الاول کی 18 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب محمد رضا جنتی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، پھر سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام صبح امید ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehattv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا ہے کہ ایران اسلامی کبھی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکا، اور آج یہ نظام ایک ایسے تناور درخت میں تبدیل ہو گیا ہے کہ حتیٰ اسے اکھاڑنے کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ موجودہ حالات میں روس کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ سعودی عرب نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، مگر حکومت کے آخری 3 سے 4 ماہ میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا ہے کہ ایران اسلامی کبھی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکا، اور آج یہ نظام ایک ایسے تناور درخت میں تبدیل ہو گیا ہے کہ حتیٰ اسے اکھاڑنے کا تصور بھی ممکن نہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر مجریہ، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں، اعلیٰ سول اور فوجی حکام، نیس بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای سے ملاقات کی۔ حسینیہ امام خمینی میں ہونے والی اس ملاقات میں حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں اعلیٰ مقام کا حصول ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلم اقوام کے درمیان اتحاد ممکن ہے، لیکن اس کے لیے دباؤ اور سختیوں کے مقابلے میں عملی اقدامات اور استقامت کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اتحاد کے حوالے سے سب سے زیادہ امیدیں عالم اسلام کے خواص اور روشن خیال نوجوانوں سے وابستہ ہیں کہ وہ رائے عامہ کی رہنمائی کے میدان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آئیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اسلامی جمہوریہ ایران کو اس حوالے سے ایک مؤثر مثال قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ نوخیز پودا جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس وقت کی دو بڑی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ گیا، آج ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے اور اسے اکھاڑ پھینکنے کا تصور بھی محال ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم ڈٹ گئے اور آگے بڑھے، لیکن دوسرے کاموں کی طرح استقامت کی سختیاں بھی اپنی جگہ ہیں، البتہ سر تسلیم خم کر دینے والوں کو بھی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ استقامت ترقی و پیش رفت اور جھک جانا پسماندگی کا باعث بنتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بعض اسلامی ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کو مسلم امہ کے خلاف بڑی غداری قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ موجودہ حالات میں اور بعض اسلامی ملکوں کے سربراہوں کی وجہ سے اتحاد ممکن نہیں، لیکن عالم اسلام کے روشن خیال لوگ، علماء کرام اور دانشور حضرات دشمن کی منشا کے برخلاف ماحول بنا سکتے ہیں اور ایسی صورت میں اتحاد کا قیام آسان ہو جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عراق، شام اور افغانستان میں داعش کے جرائم اور خاص طور سے افغانستان میں اسکولی طلبہ کے قتل عام پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ شیعہ اور سنی دونوں میں انتہا پسند موجود ہیں جن کا ان مسالک سے کوئی تعلق نہیں، اور انہیں بنیاد بنا کر اصل مذہب کو بدنام نہ کیا جائے بلکہ ایک مذہب کی طرفداری کے نام دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والوں سے سنجیدگی سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فلسطین اور عالم اسلام کے دیگر خطوں میں بڑھتی ہوئی سختیوں، دباؤ اور قتل عام کو امت مسلمہ کے درمیان تفریق کا نتیجہ قرار دیا اور مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے اشتراکات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اتحاد کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور فلسطین کے اہل سنت بھائیوں کی دائمی حمایت اس کی کھلی مثال ہے، اور یہ حمایت آئندہ بھی پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران اسلامی دنیا میں تشکیل پانے والے استقامتی محاذ کی حمایت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں خداوند تعالیٰ کے لطف و کرم کا یقین ہے اور وحدت اسلامی کی عظیم آرزو کے پورا ہونے کی بھی امید ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو انتہائی غیر معمولی اور عظیم ترین دن قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پوری دنیا میں بے مثال اور بے نظیر ہے، اور آپ کی زندگی کے مختلف ادوار حتیٰ آپ کی ولادت کے واقعات میں حق تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں موجود ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ انسان آپ کے یوم ولادت کے دن توحید کے آثار اور اس کی عملی نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر کعبے میں رکھے بت گر جاتے ہیں، مقدس سمجھا جانے والا چشمہ خشک اور آتش کدے کی آگ بجھ جاتی ہے اور طاق کسرا کے کنگرے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت معمولی دن نہیں بلکہ انتہائی اہم اور عظیم دن شمار ہوتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ اس دن عید منانے کا مطلب صرف اس دن کی یاد اور خوشی منانا نہیں بلکہ اس عید کا مطلب سبق حاصل کرنا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنانا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے ایک امریکی جریدے میں شائع ہونے والے مضمون کے جواب میں کہا ہے کہ اگر امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہے تو پھر کوملا جیسے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرنا چھوڑ دے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے واضح کیا کہ کوملا نامی گروپ ایک سرگرم دہشت گرد گروپ ہے جس نے مہابات سمیت ایران کے مختلف شہروں میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے۔ ایران کے نمائندہ دفتر کے مطابق اگر امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سنجیدہ ہے تو پھر اسے اس طرح کے گروہوں کی سرگرمیوں میں سہولتیں فراہم کرنے اور حتیٰ ان کے عناصر سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام ایک خط میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے دلائل اور محرکات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سفارتکاری کا عمل شمالی عراق میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کو ختم نہ کرا سکا اور ایران کو فوجی اقدامات پر مجبور ہونا پڑا۔ مغربی ایران کی سرحدوں پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کے بعد سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے عراقی کردستان ریجن میں قائم دہشت گرد گروہوں کے بعض ٹھکانوں کو ڈرون حملوں اور توپ خانے سے نشانہ بنایا تھا۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ دہشت گرد گروہ کوملا کے سرخنے نے ایران کے مقابلے کے لیے امریکہ سے مدد کی درخواست کی ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے کہا ہے کہ حالیہ بلوؤں میں ملوث بعض افراد بیرونی تربیت یافتہ ہیں، جبکہ بعض بلوائیوں کے بینک کھاتوں میں مسلسل رقوم بھیجی جاتی رہی ہیں۔ احمد وحیدی نے حالیہ بلوؤں میں دشمن میڈیا کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے کے دوران امریکہ میں 1500 سے زائد مقالے، برطانیہ میں 9 دن کے دوران 720 مقالے اور یورپی یونین میں 16 سے 24 ستمبر کے عرصے میں 134 مقالے صرف مہسا امینی کے بارے میں لکھے گئے، جبکہ کئی ہزار روبوٹ استعمال کرتے ہوئے 240 ملین ٹویٹ کیے گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا کہ دشمن نے مہسا امینی کے بارے میں حقائق کو اس مہارت کے ساتھ جھٹلایا کہ بعض لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ احمد وحیدی نے کہا کہ حالیہ ہنگاموں میں بلوؤں کے مختلف حلقے سرگرم تھے، مثال کے طور پر اسرائیلی ایجنٹوں کا ایک حلقہ پوری طرح سرگرم تھا اور ہر بوتل بم کے بدلے اسے رقم فراہم کی جا رہی تھی۔ ایران میں حالیہ ہنگاموں کے دوران امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے حکام ان ملکوں کے ذرائع ابلاغ اور مغرب کے حمایت یافتہ انقلاب دشمن عناصر سے وابستہ فارسی چینل تحقیقات کے مرحلے سے گزرنے والے ایک غم انگیز واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایرانی قوم کے حقوق کی حمایت کے جھوٹے نعرے لگا کر بلوائیوں اور ایرانی عوام کی سلامتی کو درہم برہم کرنے والے عناصر کی حمایت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایرانی عوام نے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں اور شاہراہوں پر نکل کر ملک کے اسلامی نظام کی حمایت اور بلوؤں اور ہنگاموں کی مخالفت میں مظاہرے کیے ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ موجودہ حالات میں روس کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ سعودی عرب نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب نے اوپیک پلس ممالک کو گزشتہ ہفتے تیل کی پیداوار میں کمی پر زور دیا تھا۔ امریکی سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں سے کہا کہ ایک سے زیادہ اوپیک کے ارکان نے سعودی عرب کے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، لیکن تنہا ہو جانے کی وجہ سے انہیں بھی ساتھ دینا پڑا۔ اس سے پہلے امریکی سینیٹر کرس مورفی نے بھی سعودی عرب پر شدید الزامات عائد کیے اور یہاں تک کہہ دیا کہ سعودی عرب کو ہمارے مفاد کی کوئی فکر نہیں رہ گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، صدر جو بائیڈن بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ سعودی عرب کو اپنے اس فیصلے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہیں سعودی عرب کا کہنا ہے کہ تیل کی پیداوار میں کمی اقتصادی اسباب سے کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا تھا کہ بازار کو مستحکم کرنے کے لیے تقاضے اور مطالبات کے تعادل کو مد نظر رکھتے ہوئے اوپیک پلس ممالک نے یہ فیصلہ اکثریت سے کیا ہے۔ جان کربی نے کہا کہ سعودی عرب باتوں کو گھما سکتا ہے یا توڑ موڑ سکتا ہے، لیکن یہ سچ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی پیداوار میں کمی سے روس کی کمائی بڑھے گی اور اس پر عائد پابندیوں کے اثرات کم ہوں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، مگر حکومت کے آخری 3 سے 4 ماہ میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ کراچی میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وزیراعظم رہتے ہوئے بھی نیب پر میرا اختیار نہیں تھا، اگر کبھی ماضی کی طرح دوبارہ حکومت ملی تو اسے قبول نہیں کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ سیاسی جماعت عوام کے پاس جاتی ہے، امریکہ کے پاس نہیں۔ یہ چور اور کرپٹ ٹولا اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے اقتدار میں آیا اور اسے عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ضمنی الیکشن نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کے تعین کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کراچی بار کی جانب سے منعقد تقریب میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چور کامیاب ہو گئے تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، اگر ان چوروں کو NRO2 دے دیا یا پھر یہ کامیاب ہو گئے تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر اعادہ کیا کہ میں ان چوروں کے خلاف حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ سب اس میں میرے ساتھ ہوں۔ پاکستان سپریم کورٹ نے آئین کی آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے میں منحرف اراکین اسمبلی کے ووٹوں کو ناقابل شمارش قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں صدارتی ریفرنس کے قابل سماعت ہونے پر کیے جانے والے اعتراضات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کی ہدایات کے خلاف اراکین اسمبلی کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا اور منحرف اراکین کی نااہلی کی مدت کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ کو اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن اس کا استعمال آرٹیکل 63A کی روشنی میں ووٹ ڈالتے وقت نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اراکین اسمبلی کا پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالنا پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے تباہ کن ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے یہ دلیل مسترد کر دی ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ کیا گیا تو امریت کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کی عدالت عثمہ نے کہا ہے کہ ارکان کی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دینا سیاسی پارٹی کے آئینی حقوق کے خلاف ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملک کی سبھی سیاسی جماعتیں آئین میں دیے گئے حقوق میں برابر ہیں اور چھوٹی جماعتوں کو بھی کام کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ بلوچستان میں دھماکے سے 9 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع مستونگ میں کل ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہوئے، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ لیویز حکام کے مطابق دھماکے میں 2 گاڑیوں کو ریموٹ کنٹرول سے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب قبائلی افراد میت کو دفنانے کے بعد واپس جا رہے تھے۔ دوسری طرف مشیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے مستونگ دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ دشمن کو بزدلانہ کاروائیوں سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کی ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے ریاست گجرات میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کی گورو یاترا پر اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے کہا کہ ریاست گجرات میں کالجوں اور سرکاری ملازمتوں کے امتحانات کے پرچے لیک ہو رہے ہیں اور پیپر لیک کے 22 معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گجرات میں بی جے پی 27 برس سے اقتدار میں ہے، وہاں پیپر لیک کا ذمہ دار وہ کس کو قرار دے گی؟ کانگریس ترجمان کا کہنا تھا کہ حکومت نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کس منہ سے گجرات میں گورو یاترا نکال رہی ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی پر سخت ترین حملے کرتے ہوئے کہا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے انہیں ریاستوں میں گھپلے اور بدعنوانیاں زیادہ کیوں ہوتی ہیں۔ غرب اردن میں واقع جنین کیمپ میں سہونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک ڈاکٹر سمیت دو فلسطینی شہید ہو گئے۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے مختلف علاقوں میں سہونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور جنین کیمپ پر سہونی فوجیوں کی فائرنگ میں دو فلسطینی شہید ہوئے ہیں جن میں ایک فلسطینی ڈاکٹر شامل ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بھی ان دو فلسطینیوں کی شہادت کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے غرب اردن کے جنین کیمپ پر سہونی فوجیوں کے حملے کی تصاویر بھی نشر کی ہیں۔ اس ٹی وی چینل کے مطابق جنین میں سہونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے صنعاء کے مطالبات کو منطقی اور منصفانہ قرار دیا ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے یمن کے 14 اکتوبر کے انقلاب کی 59ویں سالگرہ کی مناسبت سے اپنے ایک خطاب میں کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے صنعاء کے مطالبات مکمل طور پر منطقی اور منصفانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے ان منطقی مطالبات کو پورا کیے جانے سے یقیناً جنگ کا خاتمہ کرنے اور امن کی طرف آگے بڑھنے نیز مسائل و مشکلات کے حل میں مدد ملے گی۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے سعودی اتحاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اخیار اور جارحین کی حمایت سے جارحیت سے باز آ جائے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر کنانی نے بھی کہا ہے کہ سعودی اتحاد کا مقابلہ کرنا ایک اسٹریٹجک انتخاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دشمن چاہتا ہے کہ فوجی راستہ جاری رکھے تو وہ یقیناً دوزخ کی طرف آگے بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اتحاد میں شامل ملکوں نے جب اپنی شکست دیکھی تو جنگ بندی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تاکہ انسانی اور اقتصادی شعبے میں بدترین اقدامات عمل میں لائے جا سکیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر کنانی نے مزید کہا کہ یمن اپنی شرطوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ یا تو یمنی عوام کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے یا پھر جنگ جاری رہے گی، جس میں یقیناً یمن کے مظلوم عوام کی ہی کامیابی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کا اصل مقصد یمن کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے ہمیشہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے دو بار جنگ بندی کی مدت میں توسیع بھی کی گئی اور دوسری توسیع کی مدت 2 اکتوبر کو ختم ہو گئی۔ اب تک 6 ماہ تک جنگ بندی رہی ہے، جبکہ اس دوران سعودی اتحاد یمن کو جارحیت کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ فن لینڈ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ لوگوں کا میڈیکل اسٹوروں پر آیوڈین کی گولیاں خریدنے کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق روس اور یوکرین کی جنگ کی بنا پر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی بڑھتی ہوئی تشویش کے بعد فن لینڈ کی وزارت صحت کی جانب سے ایٹمی تابکاری سے بچنے اور ہنگامی طور پر آیوڈین کا استعمال کیے جانے سے متعلق لوگوں کو ہدایت دیے جانے کے بعد اس ملک کے لوگوں کا میڈیکل اسٹوروں پر آیوڈین کی گولیاں خریدنے کا رش لگ گیا۔ اس سے قبل فن لینڈ کی وزارت صحت و سماجی امور نے خبردار کیا تھا کہ جوہری المیہ رونما ہونے کی صورت میں ریڈیو ایکٹیو مواد فضا میں پھیل سکتا ہے، جو گلے میں جا کر تھائرائیڈ کے غدود میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس انتباہ کے بعد لوگوں نے آیوڈین کی گولیاں خریدنے کے لیے فارمیسیوں میں بھیڑ لگا لی، یہاں تک کہ گولیاں ختم ہونے پر میڈیکل اسٹوروں سے اعلان کیا گیا کہ آیوڈین کی گولیاں ختم ہو چکی ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا نے ایک اور میزائل فائر کیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا نے جاپان کے سمندر کی طرف اپنا ایک اور بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے دو بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں جو جاپان کے اقتصادی زون سے باہر گرے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, خبریں آپ نے سنی اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جواب دا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. اور سامعین, اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام صبح امید.
صبح امید. عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوست کو غصہ دلانا یا شرمندہ کرنا جدائی کا سبب بنتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، دین اسلام نے اس بات کی زیادہ تاکید کی ہے کہ دوستی صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے اور دشمنی بھی صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اسلام نے دوستی کو ایک خاص احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ نہج البلاغہ نے بھی، کہ جو اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے، دوستی کی بنیاد کو معنویت اور الوہیت قرار دیا ہے، کیونکہ دوستی اگر خدا کی اطاعت اور بندگی پر استوار ہوگی، اس سے نہ صرف وہ فرد بلکہ ایک معاشرہ بھی پرامن اور ہر عیب سے پاک و سالم رہ سکتا ہے۔ ایک اچھا دوست انتخاب کرنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ انسان کو رسم دوستی سے بھی آشنائی ہونی چاہیے اور دوستوں سے اچھی رفتار کرنے کے آداب سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ دوستی قائم و دائم رہے۔ مثلاً دوست کو ناصح ہونا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیشہ اپنے دوست کو نصیحت کرو، چاہے اچھی ہو یا بری۔ اسی طرح دوستی میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اپنے دوست سے ایک حد تک دوستی کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے ایک دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے بھی ایک حد تک دشمنی کرنی چاہیے کہ شاید وہ ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے دوست کو ہدیہ دینے میں سبقت کرے۔ اگر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے تو اس سے بہتر اسے واپس دو، اور جس نے نیکی کا ہاتھ بڑھایا تم اس سے زیادہ اسے اجر دو۔ اس کے باوجود زیادہ اجر اسی کے لیے ہے جس نے نیکی کرنے اور ہدیہ دینے میں پہل کی ہو۔ دوستی کا ایک اور بھی اصول ہے، وہ یہ کہ انسان روابط کو برقرار رکھے، اپنے نفس کو اپنے بھائی کے لیے قطع تعلقات کے مقابلے میں تعلقات پر آمادہ کرے اور اس کے ساتھ خوش روئی سے پیش آئے، کیونکہ یہ لوگوں سے دوستی کرنے کا وسیلہ ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دوستی پائیدار رہے تو اسے چاہیے کہ بدی کا جواب نیکی سے دے۔ اپنے دوست کو نیکی کے ذریعے سے سزا دو اور اس کی بدی اور برائی کو ہدیہ اور بخشش کے ذریعے سے دور کرو۔ بس اگر انسان اپنے دوست کے حق میں ان آداب کی رعایت کرے گا تو وہ صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے اس اہم باب یعنی دوستی کو قائم اور دائم رکھ سکے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ایک اچھے دوست سے جدا کر دیتی ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ ایسے کاموں کو انجام دینے سے پرہیز کرے جو دوستی کو توڑنے کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر خشم، بدگوئی، تکبر، غیبت، آبرو ریزی، بخل، یہ سارے ایسے عوامل و اسباب ہیں جو دوستی کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ اگر انسان واقعی معنوں میں کسی کو اپنا دوست مان چکا ہے تو پھر اسے حتی الامکان ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ دوستی میں شگاف نہ پڑ جائے۔ وہ شخص کیسے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے جو خود عیب دار ہو، اپنے بھائی کی عیب جوئی کرے اور اس عیب کی بنا پر اس کی سرزنش بھی کرے۔ دوست سے حسد کرنا بھی دوستی کے بیمار اور غیر واقعی ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے بھائی کا حق اس کے باہمی اور دوستانہ رابطے کی بنیاد پر ضائع مت کرو، کیونکہ جس کا حق تم ضائع کرو گے وہ تمہارا بھائی نہ ہوگا۔ بس یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو دوستی کے رشتے کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ لہذا جو حقیقتاً کسی کو اپنا دوست بنا چکا ہو اسے ہر حال میں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اپنی دوستی میں وہ سچا ثابت ہو۔ دوستی ایک اجتماعی ضرورت ہے، لیکن ہر کسی سے دوستی نہیں کی جا سکتی۔ عرف اور عقل کے زاویے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر اچھے اور برے آدمی کے ساتھ دوستی نہیں کی جا سکتی۔ گنہگار، ذلیل، جھوٹے، چاپلوس، بخیل، فاسد، سخنچین، احمق آدمی سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان ایسے افراد کے ساتھ دوستی کرنے سے ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو باغو سے مراد بلوچ صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں۔ ریڈیو تہران میرا عرصہ دراز سے ساتھی ہے۔ میں نے ریڈیو تہران سے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ریڈیو تہران کی بات ہی الگ ہے۔ ریڈیو تہران کے پرانے دوست مجھے نام سے جانتے ہیں اور میں بھی ہمیشہ ان کو یاد رکھتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس پرانا ریڈیو سیٹ ہے جو ابھی تک ٹھیک سے کام کر رہا ہے۔ پروگرام خلقت کی رانائیاں سنا، بہت اچھا پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ نور ایمان، کلام نور، افکار و نظریات، صبح امید، دریچے اسلام کی معرفت، آس پاس، آج کا ایران، افغانستان اور پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران، یہ سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں۔ میری طرف سے ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترم مراد بلوچ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
عباسی خلیفہ منصور دوانقی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مختلف بہانوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے سے عراق بلایا کرتا تھا۔ اس کا اصلی مقصد امام کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھنا تھا، اور کبھی کبھی تو وہ امام کو کافی دنوں تک مدینے لوٹنے تک ہی نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام عراق میں موجود تھے کہ منصور کی فوج کے ایک افسر نے اپنے لڑکے کا ختنہ کیا۔ اس موقع پر اس فوجی افسر نے ایک مفصل ولیمے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ حکومت کے تمام اعلی افسران اور دیگر اعیان مملکت اس تقریب میں شامل تھے۔ مدعوین کی طرف سے اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی اس ولیمے میں دعوت دی۔ دسترخوان لگا دیا گیا اور تمام مہمان کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا لایا گیا اور سب لوگ کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک مہمان نے پانی طلب کیا، چنانچہ پانی کی جگہ اس کے ہاتھوں میں شراب کا ایک بڑا پیالہ پکڑا دیا گیا۔ جیسے ہی اس شخص کو شراب کا پیالہ دیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام دسترخوان چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً ہی اس جگہ سے باہر نکل آئے۔ ان لوگوں نے امام کو دسترخوان پر دوبارہ بلانے کی ہر ممکن کوشش کر لی، مگر آپ واپس نہیں پلٹے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھ جائے جہاں شراب ہو تو اس پر پروردگار عالم کی لعنت و ملامت ہوا کرتی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ یہ پروگرام پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ اور سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ آپ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے چھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 مہر 18 ربیع الاول اور 15 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو مدینہ میں مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد، مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے مہلک کمرے بھی بنائے گئے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور بعض اصحاب کے لیے مخصوص تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا تھا، بلکہ اس سے آپ لوگوں کے سماجی، سیاسی، علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ فرماتے تھے۔ اسی لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں واقع روضہ نبوی کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی مختلف ادوار میں تعمیر نو اور توسیع ہوئی ہے۔ پندرہ اکتوبر سن 1844 کو جرمن فلسفی فریڈرک ولیم نیچے پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ ادیان اور اخلاقی اصولوں کی مخالفت کرتے تھے اور اپنے فلسفے میں ایک سپر مین کے وجود پر یقین رکھتے تھے۔ نیچے کے نظر میں سپر مین انسانی ارادے کا حاصل اور تمام خوبیوں اور خامیوں سے برتر ہے۔ نیچے عمر کے آخری حصے میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور سن 1900 میں وفات پا گئے۔ اٹھارہ ربیع الاول سن 1268 ہجری قمری کو ایران کے ایک مشہور اور قابل سیاستدان مرزا تقی خان فرہانی کا قتل ہوا۔ وہ امیر کبیر کے نام سے مشہور تھے اور ایران کے ایک دیہی علاقے میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ محمد شاہ کے زمانے میں وزیراعظم کے دربار میں جگہ بنائی، اور چونکہ شروع سے ہی ان میں قابلیت اور ذہانت کے آثار نمایاں تھے، لہذا جونیئر وزیراعظم کے سیکرٹری کے عہدے کے لیے منتخب ہو گئے۔ مرزا تقی خان سن 1264 ہجری قمری میں ناصر الدین شاہ کے اقتدار میں آنے کے ساتھ امیر کبیر اور اتابق اعظم کے القاب کے ساتھ ایران کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے مختصر مدت میں حکومت کے منتشر شدہ دربار کو منظم کیا اور اپنی وزارت عظمیٰ کے 3 سال اور 3 ماہ کی مدت میں اہم سیاسی اور سماجی اصلاحات کی، شکست حال نظام کو درست کیا، بحریہ کی بنیاد ڈالی، مختلف القابات و خطابات اور قاچاری دربار میں ناروا روایات کو ختم کیا، سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران کے داخلی امور میں اغیار کی بے جا مداخلت کو کم کیا، مدرسہ دارالفنون کا قیام اور روزنامہ وقائع اتفاقیہ کی اشاعت امیر کبیر کے دیگر اہم معاشرتی اور ثقافتی اقدامات میں شامل ہے۔ October 1894 کو پیرس میں الفریڈ ڈریفس کا مقدمہ شروع ہوا۔ وہ ایک یہودی الاصل فرانسیسی افسر تھے جن کا مقدمہ 19ویں صدی کا فرانس کا ایک سنسنی خیز ترین واقعہ تھا۔ ان کو اپنے ملک سے غداری کرنے اور فوجی راز جرمنی کو دینے کے الزام میں فوجی عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی، لیکن کچھ دن کے بعد ڈریفس کی بے گناہی ثابت ہوئی اور ان کو رہا کر دیا گیا، نیز عہدے پر بھی بحال کر دیا گیا۔ ڈریفس کے مقدمے اور اس کی رہائی سے صہیونیوں کو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کا بہانہ مل گیا کہ یورپ میں یہودیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ October 1947 کو پاکستان کے مشہور اردو اخبار جنگ کا کراچی سے اجرا ہوا۔ اس اخبار کا اجرا 1940 میں دہلی سے اس وقت عمل میں آیا تھا جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ چونکہ ان دنوں تمام اخبارات میں صرف جنگ ہی کی خبریں ہوا کرتی تھیں، اس لیے اس اخبار کا نام بھی جنگ رکھ دیا گیا۔ اس اخبار کے بانی اور مدیر میر خلیل الرحمان تھے۔ جنگ اخبار شروع میں شام کے اخبار کی حیثیت سے شائع ہونا شروع ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد میر صاحب پاکستان چلے گئے اور 15 اکتوبر 1947 کو روزنامہ جنگ کا اجرا کیا۔ یہ ابتدا میں شام کو نکلا کرتا تھا اور رفتہ رفتہ یہ صبح کے اخبار کی حیثیت سے شائع ہونا شروع ہوا۔ اس وقت یہ اخبار پاکستان کے بڑے شہروں اور لندن سے بھی شائع ہوتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سمن ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن ت تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من Thank you.